تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے دو جمعوں سے کھانے پینے کے آداب سے متعلق احادیث بیان ہو رہی تھی اور الحمدللہ اس سے متعلق بقدر ضرورت باتیں پچھلے بیانات میں آ چکی ہیں. آج یہ کتاب جو ہم پڑھا کرتے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین, اس کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے کتاب اللباس, جس میں لباس اور پہننے کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمائی گئی ہیں کہ لباس سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں. جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں, لہذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن سہن کے ہر حصے سے ہے. کوئی حصہ, کوئی زندگی کا گوشہ وہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں. لباس بھی زندگی کے گوشوں میں سے ایک اہم گوشہ ہے. اس واسطے قرآن و سنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں, انہیں کو اس باب کے اندر بیان کرنا مقصود ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات ذرا ذہن نشین فرما لیں کہ بعض مرتبہ آج کل ہمارے دور میں یہ پروپیگنڈا بڑی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ بھئی لباس تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہر قوم اور ہر وطن کے حالات سے ہوتا ہے, اور اس میں اگر آدمی اپنی مرضی اور اپنے ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کو بیچ میں لانا اور شریعت کے احکام سنانا کہا جاتا ہے کہ یہ تنگ نظری کی بات ہے. اور یہ جملہ تو بکثرت سننے میں آتا ہے لوگوں سے کہ بھئی یہ مولویوں نے بڑی قیدیں شرطیں بڑھا دی ہیں, دین میں تو بڑی آسانی ہے, اور دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندیاں نہیں لگائی ہیں, مولویوں ملاؤں نے یہ اپنی طرف سے گھڑ کے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں, اور یہ ان کی تنگ نظری کی دلیل ہے. اس تنگ نظری کے نتیجے میں بہت سی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے, دوسروں سے بھی چھڑوا رکھا ہے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں کہ آدمی جو چاہے لباس پہنتا رہے اور اس سے اس کے دین پر, اس کے اخلاق پر, اس کی زندگی پر, اس کے طرز عمل پر اثر واقع نہ ہو. یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کو شریعت نے تو ہمیشہ بیان فرمایا, اور اب لوگ نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ انسان کے لباس کا اس کی زندگی پر, اس کے اخلاق پر, اس کے کردار پر بڑا اثر واقع ہے. لباس ایک ایسی چیز ہے جو محض ایک کپڑا نہیں ہے جو پہن لیا, بلکہ یہ پورے انسان کے طرز فکر پر, اس کی سوچ پر, اس کے ذہن پر, اس کی ذہنیت پر, اس کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے اس کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ایسا پہن لیا اور ویسا پہن لیا. یہ ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے, اخلاق پر پڑتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لائے, خطبہ دیا تو ایک جبہ بہت شاندار پہن کر آئے تھے, کہیں سے تحفے میں آ گیا تھا یہ کیا صورت تھی, تو بہت اعلیٰ درجے کا کوئی جبہ پہن کر تشریف لائے تھے, اس میں خطبہ دیا. تو جب فارغ ہو کر گئے تو اس جبے کو اتار دیا اور فرمایا کہ اس جبے کو میں آئندہ نہیں پہنوں گا, اس واسطے کہ اس جبے کو پہننے سے میرے دل میں ایک بڑائی کا احساس پیدا ہوا, تکبر کا اور کبر کا احساس پیدا ہوا, تو اس واسطے اب آئندہ میں یہ جبہ نہیں پہنوں. حالانکہ وہ کہ حرام ویسے بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ حرام ہوتی, لیکن جن حضرات کے طبائع کو اللہ تبارک و تعالی آئینے کی طرح شفاف بناتے ہیں, ان کو ذرا ذرا سی باتیں بھی وہ انسان وہ کھلتی ہیں, بری لگتی ہیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک کپڑا ہو داغدار, سارے دھبے ہی دھبے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی چھینک آ کے اور لگ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو ہماری مثال ایسی ہے کہ دھبوں سے بھری ہوئی ہے, داغوں سے بھرا ہوا ہے سینہ. تو اس واسطے کوئی بات اگر خلاف شریعت ہوتی ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا, اس کی ظلمت, اس کی تاریکی, اس کا وبال محسوس نہیں ہوتا. اور جن حضرات کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاف بناتے ہیں آئینے کی طرح, اس پر ذرا سا بھی دھبا لگ جائے, ذرا سی بھی چھینک پڑ جائے تو وہ ان کو ناگوار ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لباس اتار, تو معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق پر بھی پڑتا ہے, کردار پر بھی پڑتا ہے, زندگی پر بھی پڑتا ہے. اس واسطے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تو ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں جیسا پہن لیا تو پہن لیا. تو اس لیے جو شریعت کے اصول ہیں لباس کے بارے میں وہ سمجھنے چاہیے اور ان کی پیروی کرنی ضروری ہے. ورنہ یہ کہنا صاحب, آج کل یہ جملہ بھی بہت سننے میں آتا ہے, کہہ رہے صاحب ان ظاہری لباس واس میں کیا رکھا ہے, دل صاف ہونا چاہیے. اور ہمارا دل صاف ہے اور ہماری نیت اچھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے اور سارے کام ہم ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں, ذرا سا لباس ہی اگر بدل دیا تو کیا ہے. تو دین جو ہے وہ ظاہر کا نام نہیں ہے، باطن کا نام ہے، دین جو ہے وہ جسم کا نام نہیں ہے، روح کا نام ہے، شریعت کی روح دیکھنی چاہیے، دین کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ یہ آج کل جملے بہت کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، فیشن بن گئے۔ جو بھی دین پر بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب روح ہونی ٹھیک ہونی چاہیے، دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ دین کے احکام روح پر بھی ہے، جسم پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے، ظاہر پر بھی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو، صرف یہ نہیں کہ باطن۔ اور خوب یاد رکھ لیجئے کہ جب تک ظاہر خراب ہے تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ ہمارا باطن ٹھیک ہو گیا۔ ظاہر ہوتا ہی اس وقت خراب ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے، اگر باطن خراب نہ ہو تو ظاہر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ظاہر بھی خراب نہیں ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی پھل سڑتا ہے اندر سے، تو جب اندر سے سڑتا ہے تو اوپر اس کے سڑنے کے آثار داغ کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور اندر سے اگر سڑا ہوا نہیں ہے اور اندر سے خرابی نہیں ہے تو کبھی چھلکے کے اوپر خرابی ظاہر نہیں ہوگی۔ چھلکے میں خرابی اسی وقت آتی ہے جب اندر خرابی ہو۔ ایسا آج تک آپ کو کوئی پھل نہیں ملا ہوگا کہ اندر سے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اوپر سے گلا ہوا ہے، اوپر سے صرف چھلکا وہ خراب ہے، گلا سڑا ہے۔ اندر سے خرابی پیدا ہوتی ہے تب باہر کی طرف آتی ہے۔ لہذا جس کا ظاہر خراب ہے خوب سمجھ لو کہ کچھ نہ کچھ باطن میں خرابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہ۔ تو یہ کہنا کہ صاحب ہمارا ظاہر جو ہے وہ ٹھیک، وہ اگر خراب ہو تو کیا باطن ٹھیک ہے، باطن ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ظاہر کو ظاہر ٹھیک نہ ہو۔ بھائی دنیا میں مکان بناتے ہو تو مکان کے اندر باطن تو یہ ہے کہ بھائی اندر سے وہ اینٹیں کھڑی کر لیں اوپر نیچے اور چھت ڈال دی، پلاسٹر کی کیا ضرورت، اور اس کے اوپر رنگ کرنے کی کیا ضرورت، روغن کرنے کی کیا ضرورت۔ وہ تو روح جو ہے مکان کے اندر رہنے کی وہ تو حاصل ہو گئی کہ مکان بنا لیا، اینٹیں کھڑی کر لی، پلاسٹر نہ صحیح، رہائش کے قابل تو ہو گیا۔ تو روح جو تھی، جو مقصد تھا اصلی، وہ تو حاصل ہو گیا، مگر وہاں تو یہ بھی فکر ہے کہ پلاسٹر بھی ہو اور رنگ بھی ہو، روغن بھی ہو، اس میں زیب و زینت کے سامان بھی ہو۔ وہاں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی ظاہر میں کیا رکھا ہے اور ہم نے تو باطن ٹھیک کر لیا ہے۔ تو وہاں کبھی یہ فلسفہ نہیں چلتا، وہاں ہر چیز کی ضرورت ہے، باطن کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دین کے اندر صرف یہ فلسفہ چلتا ہے کہ صاحب ہمارا باطن ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ہے، اور ظاہر کی ضرورت ہے۔ دنیا کے ہر کام میں سواری لے لو، سواریوں میں بیٹھتے ہو تو ایک باطن انجن لگا لو ایک ڈھانچے کے اوپر، وہ تمہیں باطن تو حاصل ہو گیا، وہ انجن لگ گیا، اور آگے اس کے اوپر نہ باڈی کی ضرورت، نہ رنگ کی ضرورت، نہ روغن کی ضرورت، اس کو لے کے پھرو بازار میں۔ کوئی آج تک ایسا نہیں کرتا کہ صاحب یہ باطن مجھے حاصل ہو گیا سواری کا، اب مجھے ظاہر کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں ساری دنیا کے کام میں باطن بھی مطلوب، ظاہر بھی مطلوب، ایک بیچارہ دین ایسا رہ گیا کہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں صرف باطن چاہیے اور ظاہر نہیں چاہیے۔ تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا، فریب ہے شیطان کا۔ ظاہر بھی درست کرنا ہے، باطن بھی درست کرنا ہے۔ قرآن نے فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہر بھی درست کرو، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو، باطن کے گناہ بھی چھوڑو۔ اور یہ لباس کا تعلق، یا کھانے کا تعلق، یا آداب معاشرت کا تعلق، یہ سب اگرچہ ظاہر سے ہے لیکن اس ظاہر کا بڑا تعلق، گہرا تعلق باطن کے اوپر ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا لباس۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دین کی حقیقی فہم ان کو حاصل نہیں، دین کے فہم کا ادراک نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں کوئی تعلیم نہ دیتے، کوئی ہدایت نہ فرماتے۔ اگر ایسی بات ہوتی، کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے ہدایات اسی لیے دی، آپ کی تعلیمات اسی مقام پر آتی ہیں کہ جہاں خطرہ ہوتا ہے لوگوں کے بہک جانے کا، غلطی میں پڑ جانے کا. اس لیے ان اصولوں کو، ان تعلیمات کو اہتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ لباس کے بارے میں شریعت نے بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی. یعنی کوئی خاص لباس مقرر کر کے اس کی حیات بتا کر شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ ہر ایک آدمی کے لیے ایسا پہننا ضروری ہے اور جو اس سے ہٹے گا وہ مسلمانی کے خلاف ہے. ایسا کوئی لباس مقرر کر کے نہیں بتایا، اس واسطے کہ اسلام دین فطرت ہے اور حالات کے لحاظ سے، مختلف ملکوں کے لحاظ سے، وہاں کے موسموں کے لحاظ سے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے لباس مختلف ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کہیں موٹا کہیں پتلا کہیں کسی وضع کا کہیں کسی عیب کا، یہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ بنیادی اصول عطا فرماتے ہیں کہ ان اصولوں کی رعایت رکھنی ہر حال میں ضروری ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت. پہلا اصول قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں اصول، بنیادی اصول بتا دیا اللہ جل جلالہ نے. فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا، ایسا لباس جو تمہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے اور جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنے، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. یہ تین جملے ارشاد فرمائے قرآن کریم، اور عجیب و غریب تین جملے ہیں کہ تینوں جملوں میں معانی کی کائنات بھر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو پہلا سبب، پہلا لباس کا پہلا مقصد بتایا کہ وہ ہے یواری سوآتکم، تمہاری سوآت جمع ہے سوآت کی، سوآت کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرم محسوس کرے، مراد اس کی ہے ستر عورت. یعنی لباس کا سب سے بنیادی مقصد وہ ستر عورت ہے، کہ مرد اور عورت دونوں کے جسم کے کچھ حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت قرار دیا، یعنی وہ چھپانے کی چیز، ان کو چھپانا، پوشیدہ کرنا، یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے. وہ ستر کیا ہے؟ مردوں میں اور ہے، عورتوں میں اور ہے. مردوں میں ستر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں ضروری ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ، یہ پورا ستر ہے مرد کے لیے، اس کو کھولنا جائز نہیں، اس کو ہر حال میں چھپانا ضروری ہے. کوئی ضرورت کی بات الگ ہے، علاج ہے کوئی اور مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں اس حصے کو ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے عورت ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے. اور عورت کے لیے سارا اس کا جسم عورت ہے، ستر ہے، چھپانا ضروری ہے، سوائے چہرے کے اور ہاتھ بھات بھی گٹوں تک پہنچے تک، یہ ہاتھ اور یہ چہرہ یہ ستر میں داخل نہیں، باقی سارا جسم عورت کا ستر ہے، چھپانا ضروری ہے. تو لباس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے مقرر کر کیے ہوئے ستر کے حصے کو چھپائے. جو لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے وہ لباس ہی نہیں شریعت کی نگاہ میں، وہ لباس اس لائق نہیں کہ لباس کہلائے، کیونکہ بنیادی مقصد جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ پورا نہیں کر رہا. اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں مقصد پورا نہ کرنے کی. ایک صورت یہ ہے کہ لباس ایسا پہنا جس میں اس میں سے کچھ حصہ کھل گیا، دوسروں کے سامنے, تو یہ بھی کشف عورت اس کو کہتے ہیں, کشف عورت ہو گیا اور لباس کا مقصد حاصل نہ ہو. اور دوسرا کشف عورت کا راستہ یہ ہے کہ اس کو لباس سے چھپایا تو, لیکن وہ لباس جو پہنا وہ اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن جھلکتا ہے, یا اتنا چست اور تنگ ہے کہ اس کا جسم کے ابھار اور جسم کے بناوٹ وہ لباس پہننے کے باوجود نظر آ رہی ہے, تو یہ بھی ستر کے خلاف ہے. تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اس طرح چھپانا ضروری ہے کہ ایسے کپڑے سے چھپایا ہوا ہو جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم جھلکے نہیں, اور اتنا چست نہ ہو, اتنا ڈھیلا ہو کہ وہ اندر کے اعضاء کو نمایاں نہ کرے. اور یہی عورت کا معاملہ ہے کہ سارے جسم کو ایسے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو لباس کا سب سے بنیادی مقصد تھا, تو اسی مقصد کو آج کے فیشنوں نے اسی مقصد کو مجروح کر دیا. لباس کا مقصود تھا ستر عورت کو, ستر کو چھپانا, اور اب ایسے لباس چل گئے کہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ کون سا حصہ جسم کا کھل رہا ہے کون سا نہیں کھل رہا. مردوں میں عورتوں میں اس قسم کے لباس کا عام رواج ہو گیا, تو وہ لباس ہی شریعت کی نگاہ میں نہیں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے بارے میں جو بہت باریک اور چست لباس پہنتی ہیں, جس سے ان کے جسم کی بناوٹ باوجود کپڑا پہننے کے نمایاں ہوتی ہے غیر دوسرے لوگوں کے سامنے, ایسی خواتین کے بارے میں فرمایا کاسیات عاریات, یہ ننگی لباس پہننے والیاں ہیں. یعنی لباس تو پہنا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے, اس واسطے کہ لباس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لیے اللہ تبارک وتعالیٰ نے لباس اتارا. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, تو کاسیات عاریات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کو, اور بڑی سخت وعید بیان فرمائی اس بات کو. آج کل خاص طور سے خواتین کے اندر یہ وبا اس قدر کثرت سے پھیل چکی ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. شرم حیا سب بالائے طاق ہو کر رہ گئی, اور لباس ایسا چل پڑا جو انسان جو جسم کو بجائے چھپانے کے اور نمایاں کرتا, اور زیادہ لوگوں کے سامنے اس کو برہنا بناتا ہے. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سب اس کے اوپر تاکید فرمائی. بھائی خدا کے لیے اس بات کو ہم لوگ محسوس کریں, اپنے گھروں میں ایسے لباس کو کے اوپر پابندی عائد کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کرتا. یہاں ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں وہ ویسے ہی وقت گزاری کے لیے یا تفریح کے لیے یا تقریر رسمی تقریر واز کے لیے نہیں بیٹھتے, یہ اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنے اندر جو خرابیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں ان کی اصلاح کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. تو خدا کے لیے یہ لباس کے اس فتنے کو ختم کریں. ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. شاید ہی جمعہ کی کوئی خطاب خالی جاتا ہو جس میں حضرت والا اس پہلو کے اوپر متوجہ نہ فرماتے کہ بھائی یہ جو فتنے آج کل عام رواج پا گئے ہیں ان میں ان کو کسی طریقے سے ختم کرو. سر کھلا ہوا, بازو کھلے ہوئے, گلا کھلا ہوا, پیٹ کھلا ہوا, اس حالت میں خواتین جا رہی ہیں مجمع عام کے اندر جا رہی ہیں. یعنی یہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو ستر کی بات میں بتا رہا ہوں یہ مرد کا مرد کے سامنے کھولنا بھی جائز نہیں, عورت کا عورت کے سامنے کھولنا بھی جائز نہیں. یہ جو عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ پیٹ کھلا ہوا ہے, بازو کھلے ہوئے ہیں, گلا کھلا ہوا ہے, ایسا لباس عورتیں عورتوں کے سامنے بھی پہننا جائز نہیں. اس واسطے بھی یہ تو ان کے صدر کا حصہ ہے, مردوں کے سامنے تو پوجا. اور جائیے دیکھیے تقریبات شادیوں کی, جا کر دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے کہ شادی کے تقریبات میں مردوں کے سامنے بے محابا بے حیائی کے ساتھ ایسے لباس پہنے جا رہے ہیں. تو بتائیے یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ایسی کھلم کھلا خلاف ورزی, ڈنکے کی چوٹ, سینہ تان کر اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جب ہو تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ ان فتنوں نے در حقیقت یہ سب عذاب مسلط کر رکھا ہے ہمارے اوپر. یہ جو بدامنی دیکھ رہے ہو, بے چینی دیکھ رہے ہو کہ کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں, اور یہ جو دن رات انقلابات آ رہے ہیں تو یہ سب در حقیقت ان بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے. فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو کچھ تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں, ان کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے, لیکن جو کچھ پہنچ رہا ہے جاتا تمہارے اعمال کا دخل ہے. خدا کے لیے اس پہلو کو مد نظر رکھ کر اس کو اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں اس فتنے کو دور کریں. کاشیات آریات, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ اس سے پہلے آج کا زمانہ کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ حیران ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور نقشہ ایسا کہتا ہے جیسے کہ آج کے خواتین کو دیکھ کر آپ ارشاد فرما رہے ہیں, اس زمانے میں تصور ہونا بھی مشکل تھا. تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے زمانے میں, یعنی قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا, جو پہلے تو یہ فرمایا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, کاشیات عاریات, کہ لباس پہنے ہوئے پھر بھی ننگی, یہی مطلب کہ چست اور باریک لباس. پھر فرمایا کہ رؤوسهن علی رؤوسهن کاسنمۃ البخت العجاب, ان کے سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کے کوہان, وہ سروں کے بال اس طرح بنائیں گی جیسے کہ بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے. اب یہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت خواتین میں کہیں اس قسم کا کوئی رواج نہیں تھا کہ وہ بال جو ہیں وہ اس طرح بنائے جائیں, تو بلکہ بعض شرح حدیث نے اس کے اوپر کلام کیا کہ صاحب یہ کیا مطلب ہوا اس کا کہ بال جو ہیں وہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں. تو کسی لوگوں نے کہا تھا کوئی ہوگا زمانہ جس میں عورتیں شاید اس طرح بنایا کریں گی کہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح بال بن جایا کریں گے. اب دیکھ لیجئے کہ اس جدید فیشن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشین گوئی کو پورا فرما دیا, پورا کر دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کی عورتوں کا منظر دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دی, اور فرمایا ما الات ممیلات, وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی, یعنی اپنے انداز سے, اپنے لباس سے, اپنے زیب و زینت سے, اپنے بناؤ سنگھار سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی, اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ ایسے ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹھ کر آئیں گی تخت, لفظ تو حدیث میں ہے کہ تخت یا چارپائی جیسے کہ اوپر بیٹھ کے آئیں گی, تو اس کے اوپر سوار ہو کر آئیں گی اور مسجد کے دروازوں پر اتریں گی. تو یہ جو پرانے ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس حدیث کی شرح میں حیران تھے کہ سواری اس پہ چارپائی پر یا تخت کے اوپر گدوں کے اوپر بیٹھ کے کس طرح آ کر اتریں گی مسجد کے کنارے. تو اس کسی نے کوئی اس تخت کی توجیہ کی, کسی نے کوئی توجیہ کی. تو آج دیکھ لیجئے ایسا لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات آج کل کی یہ کاروں میں بیٹھ کر اور آ کر مسجد کے کنارے اترنے کے حالت کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ سارے نقش حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک کے سامنے یہ سوسائٹی تمہیں کہاں لے کے جائے گی اور یہ سوسائٹی کب تک تمہارا ساتھ دے گی؟ قبر میں جانے کے بعد سوائے تمہارے اعمال کے اور کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا. اس وقت یہ سوسائٹی کو پکارنا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے تھے، آؤ ہماری مدد کرو. ہوگا کوئی جو تمہاری سوسائٹی کے کیا افراد میں سے جو آ کر تمہاری مدد کر سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے؟ ما لکم من دونہ من ولی، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے. اللہ، سورہ صافات میں واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ گیا. تو جب جنت میں پہنچ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرما دی اور ایک بہترین زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل گئی، تو خیال آئے گا کہ چلو ذرا جہنم کو بھی دیکھ کے آئے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. تو اس کو دیکھنے کے لیے جائے گا اور خیال آئے گا کہ میرا ایک دوست تھا وہاں دنیا میں زندگی کے اندر، وہ مجھے بڑے غلط غلط کاموں کے اوپر اکسایا کرتا تھا اور بڑی بحثیں کیا کرتا تھا. تو وہی سوسائٹی والا کہ صاحب یہ حالات ایسے ہیں اور زمانہ ایسا ہے، سوسائٹی کے تقاضے یہ ہیں اور وقت کے تقاضے یہ ہیں، اس قسم کی باتیں کہہ کہہ کر وہ مجھے ورگلایا کرتا تھا. تو ذرا دیکھو تو صحیح وہ کس حال میں ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے جہنم کے اندر جھانکے گا تو قرآن شریف فرماتا ہے کہ وہاں جا کر دیکھے گا تو وجرہ فطلع فرآؤ فی سوائل جہیم، تو ڈھانک کے دیکھے گا جہنم میں، تو دیکھے گا کہ جہنم کے بیچوں بیچ بیٹھا ہے وہی ساتھی. تو وہاں سے اس کو دیکھ کر خطاب کرے گا وہ مومن کہ تواللہ ان کی تلا تردین، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو مجھے ہلاک، تو نے تو مجھے ہلاک کر ہی دیا تھا، اگر تیرے کہنے کے پیچھے چلتا اور تیرے دلائل کی اتباع کرتا، تیرے کہنے کے پیچھے چلتا تو آج میرا حشر بھی یہی ہونا تھا جو تیرا ہو رہا، تو تورے تو مجھے ہلاک کر دیا. آگے کیا ہے؟ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے پروردگار کی نعمت نہ ہوتی، میرے ساتھ اس کا فضل شاہ میرے حال نہ ہوتا، تو میں بھی اسی طرح دھر لیا گیا ہوتا جیسے تجھے دھر لیا گیا ہے. تو بھائی یہ جو سوسائٹی کے تقاضے ہیں یہاں پر تو بڑے خوشنما لگتے ہیں، لیکن اگر ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جنت اور جہنم بھی کوئی چیز ہے، اگر ایمان نہیں ہے اس بات پر معاذ اللہ تو پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا. لیکن اگر اس پر ایمان رکھتے ہو کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے سامنے پیشی بھی کوئی چیز ہے، جنت بھی کوئی چیز ہے، جہنم بھی کوئی چیز ہے، تو خدا کے لیے اس سوسائٹی کے باتوں سے کو چھوڑو، اس کے ڈر کو، اس کے خوف کو چھوڑو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف آؤ. اس سوسائٹی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. ہاں یہ سوسائٹی، یہ تو تانے جو تمہیں دیتی ہے، اس تانوں کو خندق پیشانی سے برداشت کرو. یہ جو کہتی ہے تم دقیانوسی ہو، تم رجت پسند ہو، تم بیکورڈ ہو، تم زمانے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے، تو میں کہہ دو ایک مرتبہ کہ ہاں بھائی ہم ایسے ہی ہیں، ایک مرتبہ ذرا خم ٹھوک کے کمر کس کے جواب دے دو کہ بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں، تم ہمارے ساتھ اگر تعلق رکھنا چاہتے ہو رکھو، نہیں رکھنا چاہتے نہیں رکھو، ہم تو ایسے ہی ہیں. جب تک یہ نہیں کرو گے یہ سوسائٹی تمہیں جنت جہنم کی طرف لے جاتی رہے گی. یاد رکھنا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ تانے دیے گئے، صحابہ کرام کو بھی دیے گئے، جو بھی دین پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ تانے دیے جاتے ہیں. جب تک ان تانوں کو اپنے لیے باعث فخر نہیں قرار دو گے تو یاد رکھو اس وقت تک فلاح اور نجات نہیں حاصل ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اعبدوا اللہ تعالی حتی یقال انہ مجنون، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اس حد تک کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. اس کے معنی یہی ہے کہ ایسے اس طرح کرو کہ سوسائٹی ایک طرف جا رہی ہے، زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، اس کے بہاؤ پر بہنے کے بجائے، اس کے بہاؤ پر بہنے کے بجائے اس کے بہاؤ کا رخ موڑنے کی کوشش کرو. یہاں تک کہ لوگ کہنے کے پاگل ہے. آج اگر کوئی دیانت امانت کا کام کرتا ہے تو کہتے نہیں لوگ پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا اس کا. آج کل اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ صاحب میں رشوت نہ لوں، نہ دوں، سود نہ کھاؤں، حرام کاموں سے اجتناب کروں، یہ لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم احکام پر عمل کروں، تو دیکھو سوسائٹی کیا کہتی ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا. تو بھائی یہ اگر کہہ رہی ہے کہ پاگل، تم پاگل ہو، دماغ خراب ہو گیا، تو یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے تم کو. یہ تمہارے لیے باعث فخر کلمہ ہے، یہ لقب ہے تمہارے لیے جو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پاگل ہو. جس دن تمہیں کوئی کہہ دے دین کی وجہ سے کہ یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، جس دن کہہ دے اس دن خوشی مناؤ، دو رکعت نفل پڑھو شکرانے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ اس مقام تک پہنچا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مومن کے لیے. جس دن یہ کہہ دے اسے ڈرنے گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب مل رہا ہے تم. وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. تو اگر دو عالم سے یہ ساری دنیا سے خفا ہو کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق تمہارا جڑ جائے تو یہ مہنگا کیا سودا مہنگا ہے کوئی؟ دیکھ لینا یہ تو خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے. یہ کہنے سننے، یہ تانے، یہ تشنی، یہ باتیں، یہ سب تو فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اور دیکھنا جس دن آنکھ بند ہوگی تو اس دن جب تمہارا استقبال ہوگا سلام القول من رب الرحیم، اور جب یہ خیال یہ ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس دن دیکھنا کہ یہ تانے کیا ہوگا. قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا یہ آج تم پر جو ہنستے ہیں قیامت کے دن منظر دیکھنا کہ یہ ہنسنے والے روئیں گے اور تم ان کے اوپر ہنسا کرو کہ ہمیں یہ بہکا رہے تھے اور دوسری طرف لے جا رہے تھے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. تو ان باتوں سے یہ سوسائٹی کے تانوں سے کب تک، کہاں تک، کب تک صلح کرو گے ان کے ساتھ، کب تک ہتھیار ڈالو گے، کب تک ان کے پیچھے جاؤ گے؟ جب تک کہ یہ ایک مرتبہ عزم نہ کر لو اس وقت تک چھٹکارا نہیں. تو خدا کے لیے یہ جو عذاب چل پڑا ہے لباس کے اندر، ایسے لباس پہننے کا جو برہنگی کا لباس ہے، تو اس کو ختم کرو ایک مرتبہ عزم کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. تو پہلا مقصد جو بیان فرمایا حضور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ لباس کا، وہ ہے ستر عورت. جو لباس ساتر نہیں وہ لباس نہیں، وہ برہنگی. دوسرا مقصد بیان تھا وریشا، دوسرا مقصد یہ ہے لباس کا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے زینت کی چیز بنائی، خوبصورتی کی چیز بنائی. لباس ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں، لہذا لباس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر آدمی کو فرحت ہو، ایسا لباس ہو. تو ایک طرف یہ حکم دیا کہ ساتر ہو اور دوسری طرف ایسا ہو کہ ایسا بد حیات بے ڈھنگا وغیرہ نہ ہو، بلکہ مناسب طریقے سے ایسا ہو کہ جس کو زینت کا فائدہ جس سے حاصل ہو سکے یہ ہو. یہاں ایک اصول عرض کر دوں، اس میں بکثرت اجتباع رہتا ہے کہ بھائی کیسا لباس پہنے. اللہ، اس میں بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب بہت قیمتی لباس پہن لیا تو پتہ نہیں اسراف میں ہو گیا داخل کے نہیں ہو گیا، اور معمولی پہنے کے بھڑکدار پہنے کے کیسا پہنے. تو اس میں ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عجیب کام لیا اس دور کے اندر کہ کوئی چیز پردہ خوا میں چھوڑی نہیں، اللہ کے بندے ہر چیز کو دو اور دو چار کر کے واضح کر کے تشریف لے. تو فرمایا کہ لباس ایسا ہو جو ساتر ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اس سے تھوڑا سا مقصد حاصل ہو آسائش کا یا یعنی کوئی لباس آپ اس لیے پہنتے ہیں کہ جس سے آسائش حاصل ہو. ویسے تو ٹانٹ بھی پہن لو 17 عورت اس سے بھی ہو جائے گا, لیکن جسم کو راحت نہیں ملے گی. تو راحت کے لیے, اپنے آرام کے لیے تو لباس ایسا انتخاب کر لے جس سے آرام ملے, آسائش ملے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. پتلا لباس اگر پہن لیا اس خیال سے کہ بھائی ذرا جسم کو آرام ملے گا, تو کوئی حرج نہیں, جائز ہے. شریعت میں نے اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی. ایسا لباس جو ساتر ہے لیکن ساتھ ساتھ اتنا ہے کہ بہت زیادہ موٹا نہیں, کھردرا نہیں. اگر سے حضرت فاروق اعظم نے اپنے گورنروں کو تو حکم دے دیا تھا کہ کوئی پتلا لباس نہ پہنے, وہ خاص حالات میں خاص وجہ سے دیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پتلا لباس پہننا ناجائز اور خراب ہے, جائز ہے اگر آپ اپنی راحت کے لیے, آسائش کے لیے پہنے, تو یہ بھی جائز. تیسرا مقصد یہ کہ ذرا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے زیبائش کا لباس پہنے, یہ بھی جائز ہے. ایک لباس ہے وہ 10 روپیہ گز مل رہا ہے, دوسرا 15 روپیہ گز مل رہا ہے. 15 روپیہ گز والا آدمی اس لیے اختیار کر لے کہ اس سے میرے جسم کو آرام ملے گا, یا اس وجہ سے کہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ پہننے کے لیے اور میں پہنوں گا تو دل خوش ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنی وسعت دی ہے کہ میں 10 کے بجائے 15 روپیہ گز کا بھی پہن سکتا ہوں. تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں, نہ اسراف میں داخل, یہ بھی جائے. دیکھو کتنی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی, یہ بھی جائے, اس میں بھی کوئی گناہ نہیں, اس واسطے کہ تمہیں وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور تمہارا دل چاہ رہا ہے اس کو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں, جائز ہے تمہارے لیے. بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس آدمی کی آمدنی اچھی ہو, وسعت ہو اچھی, تو وہ ایسا خراب قسم کا پٹا پرانا یا بہت ہی ادنا درجے کا لباس پہنے تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو دیکھا تو وہ لباس بڑا بد ہے اس قسم کا, پرانا درانا لباس پہنے ہوئے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کس قسم کا, کتنی دولت دی ہے, کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ من کل المال قد آتانی اللہ, کیا اصل مجھے ہر قسم کا مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہر قسم کی دولت مجھے میسر ہے. تو آپ نے فرمایا فل یورا اثر نعمت ہی علیک, کہ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو بھائی اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دے تو رکھا اللہ نے اتنا کچھ اور پیسے پھٹے پرانے پہلے پھر رہا جیسے فقیر گداگر ہوتے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ایک طرح سے ناشکری ہے. جب اس نے عطا فرمایا تو اس کا اثر بھی تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا, حضرت امام غنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسے واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی اس طرح پہن کے آ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اچھا لباس پہن کے آؤ, اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر اس میں ہے. تو ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے آرام کی خاطر, اپنی آسائش کی خاطر, اپنی زیبائش کی خاطر اگر کوئی پہن لے آرائش کی خاطر کوئی اچھا بڑا کپڑا, اس میں بھی کوئی گناہ نہیں, جائز. میں حضرت یہ کہا کیا کرتا ہوں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کالی کملی والے, یہ ہمارے شاعروں نے بہت زیادہ مشہور کر دیا, اور یہ صحیح بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیات طیبہ سادگی کی حالت میں بسر ہوئی. لیکن جہاں آپ سے یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کپڑا زیبتن فرماتے تھے, جہاں یہ منقول ہے کہ موٹی چادریں استعمال فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہاں ایک موقع پر ایک ایسا جبہ بھی زیبتن فرمایا جو 2000 دینار اس کی قیمت تھی, ایسا بھی پہنا سرکار دوارے سے. تو یہ اپنے اس واسطے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل شریعت کا حصہ بننا تھا. تو ہم جیسے کمزوروں کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی جائز ہے اگر تم اپنی راحت کے لیے اپنی آسائش کے لیے کوئی اچھا قیمتی بننا چاہتے ہو تو یہ بھی جائز, یہ دو بھی جائز. البتہ اس سے آگے بڑھو, آگے یہ جس کو ہمارے حضرت حکیم الحق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نمائش کے خاطر نہ آسائش مقصود نہ آرائش مقصود, نمائش مقصود ہے کہ تاکہ دکھاوا ہو. جب ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے, اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے لیے دکھانے کا منظور ہے کہ ہم بڑے دولت والے ہیں, ہم بڑے پیسے والے ہیں, ہمارا درجہ بڑا اونچا ہے, اور دوسروں کے اوپر روب جمانا, دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی ظاہر کرنا, یہ جہاں مقصود ہو جائے نمائش تو بس وہاں حرمت آ گئی, وہ ہے حرام. نمائش کی خاطر جو لباس پہنا جائے وہ حرام ہے. نمائش کے معنی یہ جس سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود, اس کا باریک فرق ہے بڑا کہ اپنے دل کو خوش کرنا مقصود ہے یا دوسرے پر بڑائی جتانا مقصود ہے. اگر بڑائی جتانا مقصود ہے حرام, اگر اپنے دل کو خوش کرنا مقصود ہے جائز. لیکن کون فیصلہ کرے کہ یہ جو لباس میں نے پہنا یہ بڑائی جتانے کے لیے پہنا یا یہ میں نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پہنا, یہ فیصلہ کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں. اور اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کسی مسئلے کی, کسی رہنما کہ جو اس میں درمیان فرق کرتا ہے, بتاتا ہے کہ یہ جو تم کہتے رہے ہو یہ کہ میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پہن رہا ہوں, حقیقت میں یہ محض شیطان کا دھوکا ہے, حقیقت میں اس کا مقصد جو ہے یہ دوسروں پر بڑائی ظاہر کرنا, اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. تو یہ مصلح کی ضرورت جو ہوتی ہے, یہ جو پیری مریدی ہے, یہ در حقیقت اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ اس قسم کی باتوں میں رہنمائی حاصل کی جائے کہ جناب یہ صورت حال ہے, بتائیے میں ایسے میں پہنوں کہ نہ پہنوں. وہ بتاتا ہے کہ یہ اس وقت پہنو اس وقت نہ پہنو. تو یہ باریک فرق ہے نمائش میں اور آسائش اور زیبائش میں. ہر چیز میں جتنے بھی دنیا کے کام ہیں, لباس ہے, کھانا ہے, کپڑا ہے, جوتے ہیں اور مکان ہے, سب کے اندر یہ اصول کار فرمایا جو حضرت نے بیان فرما دیا, بڑا ضروری اصول. لیکن اس کے انتباہ کے لیے ضرورت ہے کسی جاننے والے کی, جو وہ تشخیص کر کے بتائے. تو بھائی اسی لیے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بڑا اصول ارشاد ہے, قل ما شئت ولبس ما شئت ما اخطأك اثنان شریف و مخیلا, جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو, لیکن دو چیزوں سے پرہیز کرو, ایک اسراف اور ایک تکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کہ جیسا چاہو کپڑا پہن لو جائے گا تمہارے لیے, لیکن اسراف نہ ہو. اسراف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ نمائش کے خاطر آدمی یہ کام کرتا ہے تو اسراف, اور مخیلا تکبر جسے تکبر پیدا ہو اس سے بچو. اب کہاں اسراف پیدا ہو گیا, نمائش پیدا ہو گئی, کہاں تکبر ہو گیا, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی طبیب اور معالج کی جو آ کر بتاتا ہے, اسی لیے ضرورت. خیر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا مقصد ہے لباس کا زینت, لیکن اس زینت کی حدود ہے کہ ان حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے جتنی زینت کر سکتے ہو وہ زینت اختیار کرو, اور حدود سے باہر کر کے نکل کر کرو گے تو حرام ہے, ناجائز. یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول جو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ لباس سے مقصود کسی غیر قوم کی نقالی نہ ہو, کسی غیر مسلم قوم کی نقالی مقصود نہ ہو. جس کو نقالی کو تعبیر فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ سے, یہ تشبہ کے خاطر ایسا لباس پہننا جس سے مقصد یہ ہے کہ ہم ویسے نظر آئیں جیسی فلاں قوم ہے, تو یہ تشبہ جس لباس کے اندر پیدا ہو جائے وہ حرام, نہ جائے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من, جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو ایسا لباس جو کسی دوسری قوم کا شعار ہو غیر مسلم قوم کا, یا جو اس کو پہن کر فوراً جان جائے کہ یہ فلاں قوم کا لباس اس نے پہن لیا ہے, تو ایسا تشبہ والے لباس کو منع فرمایا. تیسرا یہ اصول ہے. چوتھا اس کی تفصیل, اب وقت آج کم رہ گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا, لیکن آج عنوانات بتا رہا ہوں. چوتھی بات جیسا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمائی, وہ ہے تکبر. تکبر جس لباس کو پہن کر پیدا ہو جائے بڑائی, وہ حرام, چاہے ٹانٹ ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک آدمی ٹانٹ کا لباس پہن لے اور دماغ میں یہ آیا کہ میں بڑا درویش ہوں, صوفی ہوں, بڑا متقی پرہیزگار ہوں, اور اس واسطے دوسروں پر بڑائی کا خیال پیدا ہو جائے کہ اسے میں متقی ہوں, تو درویش اپنے آپ کو سمجھ کر, اللہ والا سمجھ کر, اور دل میں بڑائی پیدا ہو رہی ہے, دوسروں کی تاکیر پیدا ہو رہی ہے, تو وہ ٹانچ بھی تکبر کا ذریعہ. وہ حرام. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر جو ہے یہ کپڑوں سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ دل کے اندر دوسروں کی حقارت کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا آدمی جو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں بڑا متوازن لباس پہن رہا ہوں, حقیقت میں تکبر اس کے اندر بھرا ہوا. تو یہ چار اصول ہیں لباس کے. پہلی بات یہ کہ وہ ساتر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ حدود شریعت میں زینت بھی اس کا زینت بھی ہو. اور تیسری بات یہ کہ اس کے اندر نمائش مقصود نہ ہو. اور چوتھی بات یہ کہ اس کے اندر تکبر نہ ہو, ایسا لباس ہونا چاہیے. اب اس کے جو تفصیلات ہیں وہ ذرا مزید وقت تھوڑا سا چاہتی ہے. آج مجھے ذرا ایک جگہ جانا بھی ہے نماز سے پہلے, تو اس لیے آج اللہ کے نام پر یہاں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے بچنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معافیت سے, منکرات سے, گناہوں سے یا ارحم الراحمین ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ دین کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما. یا اللہ اس محبت کو ہر محبت پر غالب فرما. یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے دور فرما, ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.